الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. قرآن عظیم الشان کی ان آیات کے ساتھ ہم اپنی اس رمضان تفسیر کلاس کی ابتدا کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ جن کے ہاں رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے تو ان کو بہت بہت مبارک ہو کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایک اور رمضان مبارک عطا فرمایا. جن کے یہاں ابھی شروع نہیں ہوا ہے تو ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک اور رمضان المبارک کا موقع عطا فرمائے. کل انشاءاللہ آپ کے ہاں بھی شروع ہو جائے گا یا ہو سکتا ہے ایک دن بعد. اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں ہم سب کو عطا بھی فرمائے اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی عطا فرمائے. یہ ہماری آن لائن تفسیر کلاس ہے تو اس میں کوئی بھی طلباء یا طالبات سامنے تو موجود نہیں ہیں استاد کے، تو اس وجہ سے اس کلاس کے کچھ یعنی ایک یونیک فارمیٹ ہے، ایک مختلف سی چیز ہے کہ اس طرح کی آن لائن کلاسز جو ہیں وہ ٹپیکلی ہوا نہیں کرتی تھیں. اگرچہ کہ جب سے یہ پینڈیمک وغیرہ شروع ہوا ہے دنیا کے اندر تو اس کے بعد سے تقریباً ہر چیز آن لائن تو ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے لگتا ہے کہ یہ اب ایک یعنی ایک نئی چیز نہیں ہے. لیکن بہرحال اس کے کچھ تقاضے ہیں، خصوصاً جب دین کی کلاس ہو اور قرآن یا قرآن سے متعلق کوئی چیز ڈسکس ہو رہی ہو اس کلاس کے اندر، تو ان تقاضوں کا خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو علم ہے جو ہم اس کلاس میں انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں یہ اللہ رب العزت ہمارے پروردگار کے کلام کا علم ہے. تو اگرچہ کہ ہم آن لائن بیٹھے ہوئے ہیں اور اس حالت میں ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں سکتا سوائے یا تو ہمارے گھر کا کوئی فرد ساتھ موجود ہو وہ دیکھ رہا ہوگا یا اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں، استاد کو کچھ نہیں پتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، کس حالت میں ہیں. تو اب یہ آپ کی اپنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص پر مبنی ہے کہ اللہ کے کلام کو اس کے مطابق اہمیت دینے کی اپنے طور پہ جتنی کوشش ہو سکتی ہے اتنی کریں. تو ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وضو کر کے بیٹھنے کی کوشش کریں. اگر ابھی تک کسی نے وضو نہیں کیا ہوا ہے تو چلیں اس کلاس تک یا تو ایکسکیوز کر لیتے ہیں یا یہ کہ ابھی جلدی سے جا کے وضو کر کے آ جائیں، ٹھیک ہے. تو حالت وضو اس کا خیال رکھنے کی کوشش کریں کیونکہ وضو کے جو انوارات ہوتے ہیں تو اس سے پھر ان علوم کو سمجھنا اور ان کو ہمارے لیے علم نافع بننے میں خصوصی طور پر معاونت حاصل ہوگی. یعنی پڑھ تو ہم لیتے ہیں چیزوں کو، سن لیتے ہیں، لیکن کیا وہ ہمارے لیے فائدہ مند بھی بنتی ہیں کہ نہیں؟ تو ہمارا مقصد تو فائدہ مند بنانا ہے، علم نافع حاصل کرنا ہے جو ہمیں نفع دے. तो उसमें एक बहुत बड़ी जो चीज़ हमें मदद करेगी वो हालत वुज़ू में होना है। दूसरा ये कि कुरान के अदब के साथ बैठें, कुरान को जहाँ बैठे हुए हैं तो वहाँ पे ज़मीन पे ना रखें, अगर ज़मीन पे बैठे हैं तो वहाँ पर कोई तकिया या कोई ऐसी टेबल वगैरह टाइप की चीज़ रख करके उसके ऊपर कुरान को रखें, तो हमारे कदमों से कुरान जो है वो ऊंचा होना चाहिए। ठीक है, तो कुरान का अदब बहुत ज़्यादा हमें इसका ख्याल रखना है, क्योंकि अदब से ही फिर इल्म हासिल होता है, इल्म नाफ़े हासिल होता है। बेअदबी के साथ इल्म नाफ़े हासिल नहीं हो सकता, इल्म वार ज़रूर हासिल हो सकता है, यानी नुकसान पहुंचाने वाला इल्म हासिल होता है, यानी वो इल्म बेशक अच्छा हो लेकिन आपको वो किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाएगा। तो अदब के साथ फिर इल्म नाफ़े हासिल होता है। तो कुरान के मसहफ का अदब करना, अगर तफसीर की क्लास है तो उस तफसीर की सॉरी का मसहफ है, तफसीर की किताब है तो उसका भी अदब, क्योंकि उसके अंदर भी कुरान मौजूद है, और अगर कुरान नहीं है तो कुरान के उलूम मौजूद हैं। कुरान के जो अल्फाज हैं वो हालत वुजू के बगैर नहीं छू सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर फुकहा का इत्तेफाक है कि हालत वुजू ना हो तो फिर कुरान के जो अल्फाज जहाँ लिखे हुए हैं उनको अपनी उंगली से मस नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। तो अगर वुजू नहीं है तो फिर उन अल्फाज के ऊपर उंगली हाथ वगैरह नहीं रखें। ठीक है, ख्वातीन भी हैं क्लास के अंदर, तो वो अगर उन अयाम में हैं कि जिनके अंदर यानी वैसे भी तहारत नहीं होती है, तो वो भी फिर कुरान के अल्फाज के ऊपर अपना हाथ वगैरह ना रखें। सफ़ा उलटने के लिए कोई ग्लव्स या कोई, बल्कि ग्लव्स भी नहीं, कोई ऐसा कपड़ा जो कि आपके बदन के ऊपर चढ़ा हुआ ना हो। ठीक है, यानी लिबास ना हो आपका। लिबास की तारीफ क्या है? लिबास उस कपड़े को कहते हैं जो कि आपके बदन की शक्ल का हो, आपके बदन के साथ चिपका हुआ हो, और आपके यानी जैसे ग्लव्स है। ठीक है, तो ग्लव्स जो है ना ये लिबास में आएगा, क्योंकि उसके अंदर बाकायदा आपकी उंगलियां दाखिल हो जाती हैं। ठीक है ना, तो अपनी आस्तीन से या अपने ग्लव्स से फिर नहीं पकड़ सकते हैं कुरान, कुरान के मसहफ को या कुरान के जहाँ पे अल्फाज लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसके लिए कोई ऐसा कपड़ा जैसे रुमाल हो, दुपट्टा हो, चादर हो, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपके बदन से अलग है, तो उससे फिर कुरान के सफ़े आप पलट सकते हैं। ठीक है ना, या कोई और पेंसिल या कोई ऐसी चीज़ रख लें कि जिससे उनको पलटा जा सके। अगर मुमकिन हो तो क़िबला रुख हो करके बैठें। ठीक है, इंसान का सीना जो होता है उसके अंदर इंसान का कल्ब होता है, अगर उसका रुख फिजिकली भी मादी तौर पर भी अगर क़िबले की तरफ हो तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है, ये भी हमारे बुजुर्गों की बताई हुई बातें हैं। तो इन चंद बातों का ख्याल रखें, एक तो ये कि अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान करके कि भाई मुझे बेशक इंसान नहीं देख रहे लेकिन अल्लाह ताला तो देख रहा है, तो मैं लेट करके या टांगें फैला करके और इस तरीके से, अगर मजबूरी है तो और बात है, अगर बीमारी है, इस किस्म का कोई मसला है, तो फिर तो अल्लाह ताला को मालूम है और अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए एक्सक्यूजेज़ हैं, है ना, रोज़ा छोड़ देने की इजाज़त है ना, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर बीमारी और ऐसी कोई वजह नहीं है तो फिर अदब के साथ बैठना ज़रूरी है। ठीक है, हालत वजू की बात हो गई, और जो मसहफ है या कुरान के अल्फाज हैं उनको पकड़ने के बारे में बात हो गई। बाकी ये कि दिल के अंदर नीयत हमारी ज़ाहिर यही होनी चाहिए, और यकीनन सबकी यही नीयत होगी कि हम अल्लाह के कुरान को समझें, और चूँकि ये किताब हिदायत है तो इससे हम अपनी ज़िंदगी में हिदायत हासिल करें, ताकि हम दुनिया की ज़िंदगी में भी कामयाब हो सकें और आखिरत की हमेशा हमेशा की ज़िंदगी के अंदर हम कामयाब हो जाएं। ठीक है, तो ये इसी नीयत के साथ हम पढ़ना शुरू करते हैं इन आयात के तर्जुमे को, जिनकी शुरू में आपके सामने तिलावत की गई थी। ये कुल शुरू की 6 आयात बनती हैं सूरह ज़ुमर की। ठीक है, जैसे कि आपको मैसेजेस मिल ही गए होंगे कि हम हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की मारफुल कुरान को निसाब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं इस क्लास के अंदर, और इसमें भी जो 7वीं जिल्द है सूरह ज़ुमर उसके अंदर मौजूद है। इस आर्टिस्ट के सामने जो कॉपी है उसके पेज नंबर 533 के ऊपर ये सूरह ज़ुमर शुरू होती है, 533 के ऊपर, और जूम क्लासेस के अंदर इस सफ़े को शेयर भी किया हुआ है एज अ स्क्रीन शेयर, तो उम्मीद है कि आप सबको नज़र भी आ रहा होगा। किसी ने सवाल पूछ लिया अभी कि डिजिटल कुरान में बग़ैर वुदू के आयत को टच कर सकते हैं। नहीं, डिजिटल कुरान में भी अगरचे के फतवे इसके ख़िलाफ़ भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन हम तो अदब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हरगिज़ हरगिज़ बग़ैर वुदू के उसमें आयात को टच ना करें, बल्कि एहतियात तो इसी में है कि इवन जिस वक्त आपने कुरान को खोला हुआ है अपने फ़ोन के ऊपर या किसी भी गैजेट के ऊपर, तो उस गैजेट को ही बग़ैर वुज़ू के ना पकड़ा जाए, ठीक है। हाँ, अगर ऐसी हालत है कि वुज़ू बना ही नहीं सकते या ख़वातीन के अयाम हैं, तो उसमें फिर किसी ऐसे कपड़े के ज़रिए से उसको पकड़ें जो कि आपके बदन से जुदा हो, ठीक है ना। तो उसको एज अ होल्डर इस्तेमाल कर लें उस गैजेट को पकड़ने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो सूरह ज़ुमर जो कि मक्की सूरत लिखी है, ठीक है, कि हिजरत मदीना मुनव्वरा से ये पहले नाजिल हुई, मक्की की रेफरेशन हिजरत मदीना मुनव्वरा से पहले जो जो भी नाजिल हुआ वो सब कुछ मक्की कहलाता है, और हिजरत के बाद जो भी नाजिल हुआ वो सब मदनी कहलाता है, ठीक है। नियत के बारे में तो बात हो गई ना, आप कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। अच्छा, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक एक आयत का हम तर्जुमा करके पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद खुलासे तफ़सीर पढ़ना शुरू करेंगे, और उसके बाद मारिफ़ मसाइल। जो नए हज़रात या ख़वातीन हैं तो उनके लिए ये अर्ज़ है कि हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मारिफ़ कुरान तफ़सीर के अंदर जो तर्जुमा लिया है, ये हज़रत शेख़ुल हिंद महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह का किया हुआ तर्जुमा है, ठीक है। ये कौन थे? ये बरसग़ीर पाक व हिंद जब अंग्रेज़ों के तसल्लुत में था और उनकी ग़ुलामी में था, फिज़िकल ग़ुलामी में भी है, तो उस वक्त ये एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, आलम दीन थे, और इन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जद्दोजहद आज़ादी के अंदर भी फ़आल रोल प्ले किया था, हत्ता कि जिहाद में भी शामिल हुए थे, और उसकी वजह से फिर इनको फिर एग्ज़ाइल में भेज दिया गया था माल्टा में। बहुत अरसा रहने के बाद फिर ये वापस आए थे, और फिर उन्होंने अपनी तहरीक को जारी रखा था। ये दुनिया की इस वक्त अजीम तरीन दरसगाह दारुल उलूम देवबंद, जो इंडिया में यूपी के कस्बे के ज़िला के अंदर है, यूपी के सूबे के अंदर है, तो दारुल उलूम देवबंद के सबसे पहले तालिब इल्म होने का भी हज़रत महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह को ही शर्फ हासिल है, ठीक है। तो इन्होंने ये जो तर्जुमा किया, तो मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह जो कि इनके एक शागिर्द भी थे, क्योंकि मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह अगरचे के बहुत छोटे थे जब हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद के अंदर किताबें पढ़ाया करते थे, लेकिन फिर भी मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़ाती शौक़ की वजह से उनकी क्लासों में जा करके उनकी जमातों में बैठा करते थे और उनके लेक्चर को सुना करते थे, अगरचे के कोई बाकायदा तालिब इल्म नहीं थे उनके। तो इस तरह से फिर तालिब इल्म बेकायदा ही हो सही, लेकिन तालिब इल्मी का शर्फ इनको हासिल है भी हज़रत महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह का। इसी वक्त ये भी बता देते हैं कि इस तर्जुमे के बाद फिर जो खुलासे तफसीर शुरू होगा, तो उस खुलासे तफसीर को हज़रत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शेख हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की हुई तफसीर बयानुल कुरान से नकल किया है। ये सारी बातें मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने बिल्कुल शुरू में लिख दी हैं कि मैंने तर्जुमा यहाँ से लिया है और मैंने खुलासे तफसीर हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बयान व कुरान से लिया है, और उसके बाद जो मारिफ़ मसाइल शुरू होते हैं तो वो मेरी अपनी तहकीक है मुख्तलिफ़ तफ़ासीर से लेकर के, और अपने तरफ से उसके ऊपर फिर कमेंट्स वगैरह लिख करके मैंने मारिफ़ मसाइल को तरतीब दिया है, ठीक है। तो कुल ये तीन चीज़ें ही होती हैं, कुछ आयात लेते हैं, उनका तर्जुमा करते हैं, उनका खुलासा तफ़सीर बयान करते हैं, और उनके बाद उनका मारिफ़ मसाइल बयान करते हैं, फिर उसके बाद कुछ और आयात को लेते हैं, फिर इसी तरीके से यानी इस तफसीर की यही तरतीब है, और उम्मीद तौर पर यही तरतीब हुआ करती है सारी तफसीर की। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तंज़ीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, उतारना है किताब का। तंज़ील का मतलब उतारना, नाजिल होना, ठीक है। तो उतारना है किताब का मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, मिन कहते हैं फ्रॉम यानी तरफ, ठीक है, फ्रॉम हिम या फ्रॉम समथिंग, तो मिनल्लाही अल्लाह की तरफ से, अल अजीज अल हकीम, اللہ تعالیٰ کا پہلے ذاتی نام ذکر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو پرسنل نیم ہے، ذاتی نام ہے، اس میں جلالہ وہ کیا ہے؟ اللہ، یہ ہمارے خالق کا، ہمارے مالک کا یہ اصل نام ہے، ذاتی نام ہے. اور اس کے بعد العزیز اور الحکیم کیا ہیں؟ یہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں، ٹھیک ہے نا، کیریکٹرسٹک نیمس ہیں یہ، جو اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کے بارے میں ایک نام ہے. عمومی طور پر 99 صفاتی نام یہ مشہور ہیں، جو کہ تقریباً ہر قرآن کے مصحف کے شروع میں آپ دیکھیں گے کہ جب آپ مین گتا کھولتے ہیں قرآن کا، تو اس کے اندر 99 نام لکھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. لیکن اللہ کے صفاتی نام صرف 99 نہیں ہیں، بلکہ بہت زیادہ ہیں، اتنے ہیں کہ صحیح کسی کو اس کا علم بھی نہیں ہے. 99 کے علاوہ 300 نام بھی علماء میں مشہور ہیں، اور اکثر حضرات ہیں اس کو آج بھی حفظ بھی کرتے ہیں، 300 اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام. لیکن ان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں کے، اللہ تعالیٰ کی صفات ظاہر ہے نامتناہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام بھی اسی حساب سے ہیں. لیکن العزیز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے صفاتی نام استعمال کیا وہ ہے زبردست، یعنی وہ ایسے ہستی کے لیے بولا جاتا ہے کہ جس کا دست، دست کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہاتھ کو. زبر ہو، جس کا دست زبر ہو. زبر کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو پنکچویشن مارکس لگائے جاتے ہیں، ہے نا، زیر زبر پیش جن کو کہتے ہیں، تو اس میں جو اوپر کی طرف لگایا جاتا ہے اس کو زبر کہتے ہیں، اور نیچے کی طرف جو لگایا جاتا ہے اس کو زیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو زبردست مطلب جس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، یعنی کنٹرول جس کے پاس ہوتا ہے، اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو العزیز کا یہ بہترین فارسی ترجمہ ہے، جو کیا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، زبردست. ٹھیک ہے، یعنی پاورفل، طاقتور، جس کے پاس اتھارٹی ہو. ٹھیک ہے، اور الحکیم، الحکیم حکمت والے کو، وزڈم رکھنے والا، وائز. ٹھیک ہے، دی وائز، دی موسٹ وائز. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ کتاب کا نازل ہونا ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلی آیت کا تقریباً لفظی ترجمہ ہو گیا اس طریقے سے. آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. اِنَّا، بے شک ہم نے، انزلنا، نازل کیا ہم نے. ٹھیک ہے، بے شک ہم نے، اور پھر ہم نے نازل کیا، الیکا، آپ کی طرف، تیری طرف. ٹھیک ہے، کس کی طرف؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پروناؤن استعمال کیا کاف کا، جو کہ یو کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ ہم نے نازل کیا آپ کی طرف الکتاب. ٹھیک ہے، یعنی اپنی قرآن کو، اپنے کلام کو نازل کیا، بالحق، بالکل ٹھیک ٹھیک. ٹھیک ہے نا، حق کے ساتھ نازل کیا، یعنی حق کا مطلب جو ہے وہ سچ سے بھی کرتے ہیں اردو زبان کے اندر، لیکن یہاں پر سچ سچ نازل نہیں کیا، بلکہ بالکل ٹھیک، یعنی اس کے اندر کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی برائی نہیں ہے اس کتاب کے اندر، بالکل حق، ٹھیک ٹھیک نازل کیا. فَعْبُدِ اللَّهَ، پس، فا کا ترجمہ پس سے کرتے ہیں، اُعْبُد. ٹھیک ہے، اُعْبُد کا مطلب تم عبادت کرو، اللہ، اللہ کی. ٹھیک ہے، تو جب جوڑ کے پڑھتے ہیں نا، تو پھر وہ دال کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں، لیکن ہے یہ کیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اعبد اللہ. ٹھیک ہے، تو اللہ کی عبادت کرو مخلصاً. یہ جو مخلصاً کا لفظ ہے، یہ حال بتا رہا ہے کہ کس حال میں تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کس کیفیت میں عبادت کرو، خالصتاً کرتے ہوئے، خالصتاً، بالکل خالص، پیور. ٹھیک ہے، لہو، اس کے لیے، لہو، اس کے لیے، الدین، دین کو، اللہ کے لیے دین کو بالکل خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرو. ٹھیک ہے، یہ تو ترجمہ ہے، مزید تفسیر انشاءاللہ معروف مسائل وغیرہ میں پڑھیں گے، تو اس وجہ سے آگے بڑھتے ہیں. فی الحال، الا للہ الدین الخالص. الا کا ترجمہ یہاں پہ تو الگ سے نہیں لکھا ہوا، لیکن کرتے ہیں کہ جی جیسے یاد رکھو یا کان کھول کر سن لو، غور سے سن لو، اللہ. ٹھیک ہے، غور سے سن لو، للہ اللہ کے لیے ہے الدین دین ٹھیک ہے اللہ کے لیے ہے دین الخالص خالص دین ٹھیک ہے یعنی دین جو ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے یا اللہ ہی کے لیے تمہارا دین ہونا چاہیے ٹھیک ہے والذین اور وہ لوگ جو الذین کا ترجمہ وہ جو واو کا ترجمہ اور سے کرتے ہیں اردو زبان میں اور انگریزی میں اینڈ سے کرتے ہیں ٹھیک ہے اینڈ دوز ہو انگریزی میں اس طرح ترجمہ کریں گے اتخذو انہوں نے پکڑا انہوں نے اخذ کیا اخذ کرنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے پکڑا ٹھیک ہے من دونی ہی اس کے علاوہ دونا کہتے ہیں علاوہ کو ادر دین ہی ایک پروناؤن ہے ضمیر ہے جو کہ اللہ کی طرف پوائنٹ کر رہی ہے یعنی اللہ کے علاوہ جن لوگوں نے پکڑے اولیاء اولیاء ولی کی جمع ہے ولی دوست کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے اللہ کا ولی کہتے ہیں اردو کے اندر تو دوست اور اس کی جمع ہوتی ہے اولیاء تو وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوست پکڑے اللہ کے علاوہ کسی اور کو دوست بنایا کیا مطلب آپ کسی سے دوستی نہیں کر سکتے خیر یہ مطلب تو بعد میں آئیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے بہرحال ابھی تو ترجمہ کرنا ہے تو جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو دوست بنایا ما نعبدہم تو وہ اصل میں ہی ان کا کہنا اللہ تعالیٰ نقل کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم نے یعنی ہم تو عبادت نہیں کرتے ان کی ما نعبدہم ما کا مطلب نہیں نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں ہم ان کی ٹھیک ہے کہ ہم تو عبادت نہیں کرتے ہیں ان کی الا سوائے اس کے کہ لیقربونا کہ وہ ہمیں قریب کر دیں یقربونا وہ ہمیں قریب کر دیں اذا اللہ اللہ کے زلفا بہت زیادہ قریب ٹھیک ہے قریب کے درجے میں جیسے زلفیں ہوتی ہیں نا کسی انسان کی ٹھیک ہے مردوں کی الحمدللہ زیادہ نہیں ہوتی لیکن کچھ لوگ ایک مرد کی زلفیں رکھتے ہیں لیکن بہرحال زلف اس بال کو کہتے ہیں کہ جو کہ انسان کے چہرے کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بہت ہی قریب ترین وجہ کے چہرے کے زلف ہوتی ہے تو جب زلف کا لفظ یعنی عربی میں زلف کا مطلب یہی ہوتا ہے بہت قریب اسی وجہ سے اس کو اردو کے اندر زلفوں کے لیے استعمال کیا ٹھیک ہے یعنی اردو میں عربی کے الفاظ بہت سارے شامل ہیں تو عربی میں وہ کسی اور معنی میں یعنی کسی اور چیز کے لیے استعمال ہو رہے تھے لیکن اردو میں پھر ان کو کسی ایک خاص چیز کے لیے استعمال کر لیتے ہیں جیسے بالوں کی زلفیں ٹھیک ہے حالانکہ اس کا مطلب بالوں کی زلفیں خالی نہیں ہے بلکہ قریب ٹھیک ہے تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے دوست بنا لیے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان دوستوں کی جو ہم عبادت کرتے ہیں نا کن دوستوں کی بتوں کی یا ان کے بتوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کی جو ہم عبادت کرتے ہیں نا تو یہ تو ہم صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں اللہ کے قریب کر دیں کسی اور کے قریب نہیں کر دیں اللہ کے قریب کر دیں شیطان کے قریب نہیں کر دیں اللہ کے قریب کر دیں اس لیے ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان اللہ یحکم بینہم فی ما ہم فیہ یختلفون بے شک اللہ تعالیٰ انہ کا ترجمہ بے شک سے کرتے ہیں اللہ یحکم فیصلہ کر دے گا بینہم ان کے درمیان فی اس چیز میں ما ہم جس میں وہ فی ہی یختلفون فی کو پھر ریپیٹ کیا لیکن اردو میں جب ترجمہ کریں گے تو ایک ہی دفعہ کہہ دیں گے کہ جس چیز کے اندر وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں یختلفون وہ جھگڑتے ہیں اختلاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے یہ لوگ آپس میں جھگڑے کرتے رہے بے شک تو اللہ تعالیٰ جلد ان کا فیصلہ کر دے گا ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار بے شک اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا من اس کو جو ہوا وہ کاذب جھوٹا کفار انکار کرنے والا جو جھوٹا ہو انکار کرنے والا ہو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا کیا مطلب ہدایت کی توفیق نہیں دیتا ہدایت کو قبول کرنے کی توفیق نہیں دیتا، یہ نہیں کہ اس کے پاس ہدایت کے پیغامات نہیں آتے، بلکہ ان پیغامات کو قبول کرنے کی توفیق اس کو نہیں ملتی. لیکن وجہ کیا بنتی ہے؟ وجہ کاذب اور کفار ہونا، یہ وجہ بنتی ہے اس کی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی شکل اچھی نہیں لگتی، یا اس کی آواز اچھی نہیں لگتی، یا اس کا خاندان اچھا نہیں لگتا، اس وجہ سے اس کو ہدایت نہیں دیتے. یہ تو جی، یہ تو غیر ملک کا رہنے والا ہے. جیسے ہم کسی سے بائسڈ ہو جاتے ہیں نا، کہ ہم یہ تو ہمارے خاندان سے نہیں ہے، تو فلانے خاندان سے ہے جو کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، فلانے ملک سے ہے جس سے ہماری دشمنی ہے، فلانی زبان بولتا ہے جو کہ ہمیں اچھی نہیں لگتی، اس وجہ سے ہم تو اس کو نہیں قریب کریں گے اپنے. نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہ کرائیٹیریمز نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے کیا، کہ جو بندہ کاذب ہوتا ہے اور کفار ہوتا ہے نا، یہ وجہ بنتی ہے کہ اس کو ہدایت کی توفیق. باقی تفصیل انشاءاللہ بعد میں. کسی کو کوئی سوال ہو تو یہ جو ہم نے کلاسز رکھی ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ اس کے اندر آپ پوچھ سکیں سوال. ٹھیک ہے، جب یہ سارج نے میسج میں خاص طور پہ لکھ دیا تھا کہ جو براڈ کاسٹ کا سسٹم ہے اس کے اندر سوال کرنے کی تو آپشن نہیں ہے، لیکن جو کلاسز ہیں ان میں تو آپشن ہے، تو پوچھ لیا کریں. ایون ترجمے میں بھی کوئی سوال ہو یا کوئی اور کانسیپچوئل سوال ہو، کلاس سے ریلیٹڈ ہو تو زیادہ اچھا ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانہ. کہ لو اراد اللہ، اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا، لو کا ترجمہ اگر سے کرتے ہیں، ارادہ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے اردو میں بھی ارادہ کرنا، اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا، ان یتخذ کہ وہ پکڑ لے یا وہ بنا لے. اتخذو جیسے پیچھے استعمال ہوا نا، یہ بھی وہی لفظ ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالی بنا لیتا سے اس کا ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالی بنا لے ولدن لاصطفى مما. زمر کے معنی معلوم کرنے تھے، آگے آئے گا ویسے یہ گروہ. ٹھیک، باقی جب وہ آیت آئے گی جس کے اندر زمر کلر استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر میری تفصیل ہو جائے گی انشاءاللہ. گرو، ٹھیک ہے. لو اراد اللہ ان یتخذ، کہ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا کہ وہ پکڑ لے، کہ وہ بنا لے، ولدا بیٹا، ایک بیٹا. ٹھیک ہے، لاصطفى تو وہ چن لیتا. اصطفى کا مطلب ہوتا ہے چن لینا، ٹھیک ہے، یعنی کسی کو سلیکٹ کر لینا. جیسے مصطفیٰ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صفاتی نام ہے مصطفیٰ، دا چوزن ون. ٹھیک ہے، تو اصطفیٰ وہ چن لیتا، مما یخلق ما یشاء، اس میں سے. مما کا ترجمہ اس میں سے، یخلق جو اس نے تخلیق کری ہے یا جو وہ تخلیق کرتا ہے، ما یشاء جس کو وہ چاہتا، سبحانہ وہ پاک ہے. یعنی اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہ تو پاک ہے اس چیز سے کہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو اپنا بیٹا بنا لے. یہ عیب ہے کہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو اپنا بیٹا بنا لے. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی کیا ترتیب رکھی ہے، کہ جیسا باپ ہوتا ہے، جیسی ماں ہوتی ہے، تو اسی کے صفات والا ہی بیٹا یا بیٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اللہ تعالیٰ اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ اگر باپ بنتا، تو اس کا بیٹا بھی اللہ ہی کی صفات والا ہونا تھا، یعنی وہ بھی خالق ہی ہونا تھا. اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ خالق ہے، مالک ہے، اور باقی ساری چیزیں مخلوق ہیں، مملوک ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو بیٹا تو اپنی صفت کا ہوتا ہے، اپنی کوالٹیز والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا خالق جو ہے وہ ایک اور خالق کو بنا لیتا؟ تو پھر وہ خالق تو نہ ہوتا. جس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، وہ خود خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو مخلوق ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ تو عیب ہو گیا نا کہ خالق جو ہے وہ ایک اور خالق کو بنا رہا ہے، ایک اور خالق کو جن رہا ہے، یہ تو عیب ہے. اور سبحانہ کس کو کہتے ہیں؟ عیب سے پاک. ٹھیک ہے، سبحان، یہ جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے تمام عیبوں سے. ٹھیک ہے، तो इस तरह का भी ऐप कि कोई कोई बेटा बना लिया या कोई इस किस्म का पार्टनर बना लिया, शरीक बना लिया, ये तो एक ऐब है। और अल्लाह ताला उन अयूब से पाक है, सुभानहू वो तो पाक है, हुवल्लाहु वो अल्लाह है, अल वाहिदु अल कहारु वाहिद एक, कोई दूसरा अल्लाह नहीं है, अल कहारु दबाव वाला, यानी जिसके पास भाई दबाव की ताकत है, ठीक है, कहर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना जैसे उर्दू में, खलक समावाति वल अर्द बिल हक, उसने तख्लीक किया आसमानों को और जमीन को हक के साथ, यानी यहां पर भी हक का तर्जुमा वही ठीक ठीक बगैर उयूब के आसमानों और जमीन को अल्लाह ताला ने तख्लीक किया, ठीक है। अब देखें आसमान का जो लफ्ज है समा होता है वो, लेकिन जहां अल्लाह ताला आसमान का जिक्र करते हैं कुरान के अंदर तो अक्सर मुकामात के ऊपर जमा का सीगा इख्तियार करते हैं, यानी प्लूरल के अंदर तो सात आसमान मुराद होते हैं, ठीक, सेवन हेवन जिनको कहते हैं, और जमीन के लिए अल अर्द एक ही सीगा यानी वाहिद का सीगा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हदीस मुबारका से हमें पता चलता है कि जमीन के अंदर भी सात या तो तही हैं, सात जमीनें हैं, तो सात तहों की शक्ल में या तो हैं एक ही जमीन के अंदर, या ये कि अल्लाह आलम हो सकता है अलग अलग सात जमीनें भी हों, ठीक है, लेकिन सीगा अल्लाह ताला जमीन के लिए एक ही इस्तेमाल करते हैं। तो अल्लाह ताला ने सातों आसमान भी बनाए और जमीन भी बनाया, जमीन भी बनाई ठीक ठीक। युकव्विरुल्लैल अलन नहारे व युकव्विरुन्नहार अलन लैल, वो लपेटता है, कव्वरा युकव्विरु तकवीरन, लपेटता है, ठीक है, एक सफा आगे कर लें अगर, ठीक है, तो अल्लाह ताला लपेटता है रात को, अल्लैल का मतलब रात, अलन नहारी दिन के ऊपर, वह युकव्विरु नहारा और लपेटता है यानी कवर कर देता है, लपेटना से मुराद किसी चीज को जब आप जैसे कुरान को आप चादर में लपेट दें, मसहफ वो कोई अपना जैसे जुजदान होता है, ठीक है, तो उसके अंदर उसको लपेट दें पूरा कवर कर दें, तो उसी तरीके से रात को दिन से कवर कर देता है और दिन को रात से कवर कर देता है, लपेट देता है। एन मुमकिन है कि अंग्रेजी जुबान का लफ्ज कवर जो है वो अरबी के कौर से ही निकला, ठीक है, जिसका फिर एक वर्ड फॉर्म बनता है कव्वरा युकव्विर, ठीक है, लेकिन असल में तो वही है ना, कौर है ना, काफ वाओ रा, तो कवर उसको अंग्रेजी में कर दे तो कवर बन जाएगा, ठीक है ना, और कवर कर देना वही लपेट लेना कमानी है, ठीक है, अरबी के अंदर तो अंग्रेजी के अल्फाज नहीं आए हुए क्योंकि अरबी जो है वो अंग्रेजी से ज्यादा पुरानी जुबान है, ठीक है, आजकल के दौर के अंदर तो खैर इम्पोर्ट बहुत सारे उन्होंने कर लिए हैं बोलचाल के अंदर, लेकिन अंग्रेजी के अंदर अरबी के अल्फाज काफी हैं, ठीक है, तो तहकीक उन्होंने करी है तो उसके डिस्प बनाते हैं, क्योंकि जिस जमाने में यूरोप के अंदर मुसलमानों की हुक्मरानी होती थी स्पेन के अंदर 800 साल की हुक्मरानी, तो उसके बहुत ज्यादा असरात जो है वो बाकी यूरोप के ऊपर भी पड़े थे, तो अंग्रेजी जो है वो यूरोपियन लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज है, तो उसके ऊपर स्पेन के दौर के असरात पड़े थे, तो बहुत सारे अल्फाज अंग्रेजी के अंदर शामिल हुए हैं अरबी के। वसख्खर अश्शम्स वल कमर, और उसने तस्खीर कर दिया अश्शम्स और अल कमर को, सूरज को और चांद को, तस्खीर कर दिया का मतलब कि यहाँ पर जो है वो कि उसको जो है वो गुलाम बना दिया, काम से लगा दिया, ठीक है, मुसख्खर कर दिया, मुसख्खर करने का मतलब खाली ये नहीं है कि जैसे केटू को जाके मुसख्खर कर लिया उसके ऊपर झंडा गाड़ दिया भाई, ठीक है, कि भाई हाँ भाई हमने पहाड़ को मुसख्खर कर लिया, नहीं, बल्कि मुसख्खर का मतलब कि यहाँ पर बिल्कुल यानी अब सबजुगेट कर दिया और उससे जो है वो अब अपनी मर्जी के मुताबिक काम ले रहे हैं, ठीक है, तो सख्खर अश्शम्सा अल्लाह ताला ने तो सूरज और चांद को मुसख्खर किया हुआ है, उसको अपने हिसाब से अल्लाह ताला चला रहे हैं, इनको किस तरह चला रहे हैं, कुल्लुन हर एक यजरी दे अजल मुसम्मा, चल रहा है एक 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 मुकर्रर मुद्दत तक, अजल कहते हैं मुद्दत, ठीक है ना, यानी एक एक फाइनल टाइम जहां पर के उसकी मुद्दत खत्म हो जाएगी उसको अजल कहते हैं, इसीलिए मौत के लिए भी अजल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और मुसम्मन, मुसम्मन का लफ्ज जो है वो इसम से निकला। इसम का मतलब तो होता है नाम, ठीक है, लेकिन मुसम्मन के लफ्ज में डाल करके जब उसको इस्तेमाल करते हैं तो समथिंग दैट हैज बिन नेम्ड, अंग्रेजी में कहते हैं ना जी ये चीज डिक्लेयर्ड है, इसका नाम यानी पहले से डिक्लेयर्ड नाम है, और नाम से मुराद कि इसकी सारी चीजें पहले से डिटर्मिन हो चुकी हैं, प्री डिटर्मिन, प्री डिसाइडेड, ठीक है। तो एक प्री डिसाइडेड वक्त तक ये सब के सब चल रहे हैं, सूरज भी चल रहा है, हालांकि पहले दुनिया समझती थी कि सूरज नहीं चल रहा, लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं चल रहा है सूरज, ठीक है, और चांद भी चल रहा है। अल्लाह हुवल अजीजुल गफ्फार, तो सुन लीजिए, अल्लाह हुआ वो अल अजीज, अल अजीज के बारे में बात हो चुकी, अल गफ्फार मगफिरत करने वाला, माफ करने वाला। खलकाकुम, उसने तखलीक किया तुमको, ठीक है, कुम ये भी एक प्रोनाउन है जिसका तर्जुमा उर्दू में हम तुम से करते हैं, तो खलका उसने तखलीक किया तुमको, मिन फ्रॉम से, ठीक है, उर्दू का से, नफ्सिन वाहिदतिन, एक नफ्स से, एक जान से, ठीक है, जैसे यानी आदम अलैहिस्सलाम से तुम सबको तखलीक किया, सुम्मा जाला मिन्हा, उसके बाद, सुम्मा का तर्जुमा फिर, देन, जाला बना दिया उसने, मिन्हा तुम में से, जौजहा तुम्हारी जौज यानी तुम्हारी स्पाउस, तुम्हारी बीवी, ठीक है, तुम्हारी, तो सुम्मा जाला मिन्हा जौजहा यानी उस एक नफ्स वाहिद से फिर अल्लाह ताला ने बीवी बनाई, यानी आदम अलैहिस्सलाम को पहले बनाया, उसके बाद फिर अम्मा हव्वा को बनाया, उनसे है ना कि वही उनके जिस्म का हिस्सा लेकर के फिर अम्मा हव्वा को बनाया, तो अल्लाह ताला ने उसके बाद फिर उससे उसकी बीवी को बनाया। वअंज़ल लकुम, और नाजिल किया तुम्हारे लिए, मिनल अनआमी, मवेशियों में से, अनआम ये मवेशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है अरबी जुबान में, समानिया का अजवाज, समानिया आठ को कहते हैं, द नंबर एट, अजवाज जोड़े, जौज, ठीक है, जौज की जमा अजवाज यानी आठ जोड़े। अच्छा, आठ जोड़े बजाय लगता है कि ये आठ जोड़े का मतलब सोलह हो गए, लेकिन तफसीर से पता चलता है कि नहीं, आठ जोड़े का मतलब यहां पर सोलह नहीं है बल्कि चार और उनके जोड़े, ठीक है, तो इस तरीके से टोटल आठ बनते हैं, यानी मवेशियों में से तुम्हारे लिए चार मवेशी अपने अपने जोड़ों के साथ बनाए, खुसूसन जिनको के हम इस्तेमाल करते हैं, ऊंट, गायें और भेड़ और बकरी, ठीक है, ये चार, यानी भेड़ के अंदर तो वो दुम्बे वगैरह सारी टाइप की चीजें आ गई, और बकरी, बकरा, ये सब इसके अंदर आ गया, तो ये चार इस तरह से बनते हैं। यखलुकुकुम फी बुतून उम्महातिकुम, उसने तखलीक किया तुमको तुम्हारी माओ के बुतून के अंदर, बतन पेट, तुम्हारी माओ के पेट में तुम्हें तखलीक किया, खलकम मिन बाद खलकिन, इस तरह से तखलीक किया कि एक तखलीक के पीछे पहले एक दर्जे में तुम्हें तखलीक किया, फिर उसके बाद दूसरे दर्जे में तुम्हें तखलीक किया, यानी तुम्हें दूसरे दर्जे में पहुंचाया, फिर तुम्हें तीसरे दर्जे में, फिर तुम्हें यानी अगले दर्जे में पहुंचाया, यानी दर्जा ब दर्जा तखलीक किया, खलकम मिन बाद खलकिन, ठीक है, यानी एक तर्ज पे तखलीक किया, फिर उससे तुम्हें दूसरे तर्ज पे लेकर के आया, फिर उसके बाद और तुम्हें चेंज किया, फिर और चेंज किया, इस तरह से होते होते तुम मुकम्मल अपनी शक्ल इख्तियार कर गए। और ये जो तखलीक किया अल्लाह ताला ने, फी गुलुमातिन थलाथ, तीन अंधेरियों में या तीन डार्कनेसेस के अंदर, गुलुमात ये जुल्म की जमा है, जुल्म का एक तर्जुमा अंधेरा होता है, ठीक है, और सलास का मतलब तीन, तो तीन अंधेरों में, अब इसकी तफसील हम आगे देखेंगे। ज़ालिकुमुल्लाह, और यानी वो है अल्लाह, ज़ालिकुम वो अल्लाह है, ठीक है, रब्बुकुम तुम्हारा रब, तुम्हारा पालने वाला, लहुल मुल्क उसके लिए है अल मुल्क यानी बादशाहत, हुक्मरानी, इक्तदार उसके लिए है, अल्लाह के लिए जो कि तुम्हारा रब है, ला इलाहा इल्ला हू, نہیں ہے کوئی بھی عبادت کے لائق سوائے اس کے، فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تم کہاں پھرے چلے جا رہے ہو، اس سے پھر کر کے تم کہاں جا رہے ہو، فَأَنَّا تُصْرَفُونَ۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو ہو گیا ان آیات کا ترجمہ، خلاصہ تفسیر شروع کر لیتے ہیں، ابھی کلاس ختم ہونے میں تھوڑا وقت ہے۔ تو حضرت ثانی بن عبداللہ علیہ کے بیان القرآن سے خلاصہ تفسیر ہے یہ، تو اس میں فرماتے ہیں کہ یہ جو انڈر لائن الفاظ ہیں نا، یہ تو خود ترجمہ ہے، اور ان کے بعد بریکٹس کے اندر یا یعنی بین القوسین، اردو میں بریکٹس کو کیا کہتے ہیں، قوس، قوس جیسے قوس قزح جو اینگولر ایک شکل ہوتی ہے قوس، ٹھیک ہے، تو بین القوسین یعنی بریکٹس کے اندر یہ تفسیر ہے، مختصر تفسیر، ٹھیک ہے۔ تو ترجمے میں کہ یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے، اب تفسیراً لکھتے ہیں کہ غالب ہونا اس کا مقتضا تھا کہ جو اس کی تکذیب کرے اس کو سزا دے دی جائے، یعنی جو اتھارٹی والا ہوتا ہے اس کا تو معاملہ یہ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ اس کے ساتھ کچھ غلط کام کرتے ہیں یا اس کی نافرمانی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، تو اب اس کے پاس اتھارٹی ہے، وہ فوراً آپ کو سزا دے گا، ٹھیک ہے۔ تو العزیز سے تو یہ ذہن میں بات آتی ہے کہ جی فوراً سزا، لیکن حکیم، الحکیم بھی فرمایا اس کے بعد، تو اس کی کیا تفسیر ہے کہ مگر چونکہ اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے اور مہلت میں مصلحت تھی، اس لیے سزا میں مہلت دے رکھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کافروں کو، نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ فوراً سزا نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں الحکیم کی تفسیر کتنی خوبصورت کری ہے، وہ جو کہ مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، فوراً سے غصہ نہیں ہو جاتا، گرم نہیں ہو جاتا، فوراً سے مارنا نہیں شروع کر دیتا یا زبان سے تکلیف پہنچانا نہیں شروع کر دیتا، یہ حکمت کی نشانیاں ہیں۔ کیا مطلب کہ اگر کوئی فوراً سے مارنا شروع کر دیتا ہے، زبان سے ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے اور وہ امیڈیٹلی ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ حکمت سے خالی ہے، اس کے اندر حکمت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اندر تو سب سے زیادہ حکمت ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حلیم ہے اور سب سے زیادہ مہلت دینے والے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پاس پوری اتھارٹی ہے۔ ہمارا تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اتھارٹی ہوتی بھی نہیں ہے، طاقت اتنی ہوتی بھی نہیں ہے، لیکن ہمارا مزاج اتنا گرم ہوتا ہے یا اتنا بے صبرا ہوتا ہے کہ ہم فوراً جو ہے وہ ڈانٹنا یا مارنا یا ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تخلق بے اخلاق اللہ، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے مزین کرنا، یہ ہمارا ایک گول ہے اس زندگی کے اندر، اللہ تعالیٰ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حکم فرمایا۔ اچھا آگے لکھتے ہیں کہ ہم نے ٹھیک طور پر اس کتاب کو آپ کی طرف نازل کیا ہے، سو آپ قرآن کی تعلیم کے موافق خالص اعتقاد کر کے اللہ کی عبادت کرتے رہیے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فعبد اللہ مخلصا له الدین، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے اعتقاد کر کے عبادت کرتے رہیے۔ بریکٹس میں تفصیل لکھ رہے ہیں، کیا مطلب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب تک نہیں کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے، تو اس وجہ سے تفسیر سے بات سمجھ میں آئے گی کہ جیسا کہ آپ اب تک کرتے رہے ہیں تو اسی طریقے سے کنٹینیو کریے، اور جب آپ پر بھی یہ واجب ہے تو اوروں پر کیوں واجب نہیں ہوگا؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ آپ کو حکم فرما رہے ہیں کہ آپ مزید کرتے رہیے اس طریقے سے خالص کر کے عبادت، تو اور لوگ تو اور بھی زیادہ اس حکم کے محتاج ہیں کہ وہ خالص کر کے عبادت کرتے رہیں۔ اے لوگوں، یاد رکھو عبادت جو کہ شرک و ریا سے خالص ہو اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے۔ سزاوار کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہی کے لیے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے کہ بالکل خالص ہو وہ عبادت۔ اور جن لوگوں نے عبادت خالصہ چھوڑ کر خدا کے سوا اور شرکا تجویز کر رکھے ہیں، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، یہاں پر اولیاء کا ترجمہ دوست سے بھی، حمایتی سے، مددگار سے بھی کیا حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے، اور مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کس سے کیا، اس کا ترجمہ کیا یہ شرکا، شریک، اللہ تعالیٰ کے شریک، ٹھیک ہے؟ تو اولیاء کا ترجمہ شریک سے بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب آپ کسی کو اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کو اپنا مددگار بناتے ہیں تو گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی میں، اس کو قدرت میں اس کو شریک کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی اللہ تعالیٰ کو بھی میں اپنا دوست بنا سکتا ہوں اور میں اس کو بھی اپنا دوست بنا سکتا ہوں ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے شریک سے بھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی پرستش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو خدا کا مقرب بنا دیں، یعنی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر دیں ہمیں، یہ جو بت ہیں یا 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 جو بھی جس کی بھی وہ پرستش کرتے تھے، یعنی ہمارے حوائج، حوائج کا مطلب حاجتیں یا عبادت کو خدا کے حضور پیش کر دیں، جیسے دنیا میں وزراء دربار سلاطین میں اس کام کے ہوتے ہیں، ہے نا، کہ جس کی ایکسس جو ہے وہ دربار سلاطین تک ہوتی ہے، تو لوگ جو ہے نا وہ اپنی عرضیاں، اپنی درخواستیں یہ ان کو حوالے کرتے ہیں کہ بھئی آپ آگے بادشاہ سلامت کو دے دیے گا، اس لیے کہ ہم تو بادشاہ سلامت تک نہیں پہنچ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے یہ لوگ جو ہے نا اپنے بتوں کی اس نیت سے پرستش کرتے تھے۔ تو ان کے اور ان کے مقابل اہل ایمان کے باہمی اختلافات کا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ عملی فیصلہ فرما دے گا کہ اہل توحید کو جنت میں اور اہل شرک کو دوزخ میں داخل کر دے گا، یعنی ان لوگوں کے نہ ماننے پر آپ غم نہ کریں، ان کا فیصلہ وہاں ہوگا، اور اس کا بھی تعجب نہ کریں کہ باوجود قیام دلائل کے یہ حق پر نہیں آتے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ جو یہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کر دے گا نا ان کے درمیان، تو دراصل یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتانا مقصود ہے کہ آپ اس کی وجہ سے غم نہ کریں کہ ان کا فیصلہ یہاں پہ کیوں نہیں ہو رہا، ان کو یہاں پہ سزائیں کیوں نہیں مل رہی، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کو سب کچھ دکھلا دے گا۔ اچھا، باقی کہ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو راہ پر نہیں لاتا، یعنی آنے کی توفیق نہیں دیتا جو قولاً جھوٹا ہو اور اعتقاداً کافر ہو، ٹھیک ہے؟ کیا مطلب؟ کوئی شخص جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے تو اب وہ مسلمان نہیں ہو سکتا یا نیکی نہیں کر سکتا اگر کوئی جھوٹا شخص ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کیا مراد ہے جھوٹے سے، کہ اگر کوئی جھوٹا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا، پھر تو ہم سارے کے سارے ہی گئے، کیونکہ سچ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ آج کل کے عمومی طور پر مسلمانوں کو آتی نہیں ہے، ہے نا؟ تو جھوٹ کے بغیر تو ہمارا کام ہی نہیں چلتا، تو پھر تو سارے ہی گئے نا، جہنم میں پکے۔ ہدایت تو ملے گی نہیں، نیکی کی توفیق بھی نہیں ملے گی، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو یہاں پر چلے، یہ جو ہماری کلاس ہوتی ہے نا، اس میں صرف آپ سوال نہیں کرتے بلکہ یہ عاجز بھی سوال کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک پہلا موقع آیا ہے اس کلاس کے اندر، اس رمضان مبارک میں، کہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ بتائیں گی کہ یہاں پر جھوٹے سے پھر کس قسم کا جھوٹا مراد ہے کہ جس کو کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے دو؟ جی آپ کچھ بتائیں گے تو پھر آگے بڑھیں گے۔ کاذب کا لفظ ہے، آپ تو کم از کم یہ نہ بولیں، کذاب کا لفظ سنیں گے، کذاب کہتے ہیں جھٹلانے والے کو، یہ تو کاذب ہے، جھوٹ بولنے والے۔ جی جو کفر کرتا ہے، نہیں وہ تو کفار آ گیا نا، کفار کا تو لفظ استعمال کیا ہے نا الگ سے، کہ جو کہ جھٹلاتا ہے یا یعنی کفر کرتا ہے جھٹلاتا ہے، تو یار جو آپ سے کفار یا کذاب کے معنی نہیں پوچھ رہا، آپ سے پوچھ رہا ہے کاذب کے بارے میں۔ کاذب کہتے ہیں جھوٹا، جھوٹ بولنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو راہ پر نہیں لاتا جو قولاً جھوٹا اور اعتقاداً کافر ہو، یعنی منہ سے اقوال کفریہ اور دل سے عقائد کفریہ پر مضر ہو۔ تو یہ تو تفسیر ہو گئی نا کافر کی، ٹھیک ہے؟ تو کاذب کا کیا مطلب ہے یہاں پر کہ کاذب کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلاتے تھے کہ اللہ ایک ہے اور آپ ان کے رسول ہیں، نہیں یہ بتا دیا کہ جھٹلانے کی تو بات نہیں پوچھ رہے ہیں آپ سے، دین کی بات کو غلط اینگل سے بیان کرنا تو وہ ہو گیا جھوٹ۔ اچھا وہ آگے جھوٹ بولتے ہیں، اچھا ان کو ہدایت نہیں ملتی، ٹھیک ہے؟ یہ ایک اچھا جواب ہے کہ دین کی بات کو غلط طریقے سے بیان کرنا یعنی دوسروں کو دین کے بارے میں کنفیوز کرنا, تو ان کو ہدایت کی توفیق نہیں ملتی ایسے لوگوں کو. ٹھیک ہے, یہ ایک اچھا جواب ہے. اللہ کی ذات کے بارے میں جھوٹ بولنا نہیں, منافق, یہ ایک اچھا جواب ہے, بہت اچھا. بلکہ اصل نا یہی سارے سے دل میں بھی تھا, منافق. ٹھیک ہے, منافق چلے, منافق کون تھے, کون تھے؟ وہ آدمی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتا. اچھا, یہ تو کافر ہو گیا نا. اللہ پر جھوٹ باندھنے والا, یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والا, یہ بھی اسی, یعنی آپ کا بھی جواب بہت اچھا ہے. جیسے کہ اوپر انہوں نے کہا تھا کہ دین کی بات کو غلط بیان کرنا آگے لوگوں کے پاس, ٹھیک ہے, تو یہی مان لیا گیا تو آپ نے کہا. یعنی دوسروں کو جو دین بتاتے ہیں وہ جھوٹ بول کر کے بتاتے ہیں, غلط بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے بھی بڑھ کر کے جو جھوٹ, جس کی وجہ سے ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں, وہ کیا؟ منافق, ہے نا. تو منافق کون ہوتے تھے؟ جی منافق کون ہوتے تھے؟ اب اس کی تعریف مت بتا دیے گا کہ جو اوپر سے مسلمان اندر سے کافر, یہ تو پتا ہے نا. تو منافق کون ہوتا تھا؟ یہاں پہ لکھا ملحد, جو ظاہراً خود کو مسلمان ظاہر کرے لیکن اندر سے کفر رکھتے ہوں. اچھا, دھوکا دینے والے, بالکل صحیح فرمایا. اچھا, کس کو دھوکا دیتے تھے وہ؟ کس کو دھوکا دینے کی کوشش کرتے تھے؟ اس زمانے کے منافقین کی بات ہو رہی ہے, جو جانتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں لیکن اپنے نفس کی وجہ سے سچ نہیں مانتے. نہیں, جو کہے میں ایمان لایا لیکن اصل میں ایمان نہیں لاتے, اللہ کو جھٹلاتے ہیں, نہیں مانتے اللہ کو. دیکھیں منافق کون ہوتا ہے؟ کہ جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دھوکا دینے کی کوشش کرتا ہے, نبی کو اور نبی کے ساتھ جو مسلمان تھے ان کو دھوکا دیا. جو یہ کوشش کرتے تھے نا وہ منافق ہوتے تھے. نبی اور نبی کے جو صحابہ تھے ان کو دھوکا دینے کی کوشش کرتے تھے, یعنی جھوٹ بولتے تھے. ایک ہوتا ہے جھٹلانے والے, یہ تو مشرکین کہلاتے ہیں جو کہ منہ پہ جھٹلاتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم آپ کو نہیں مانتے, ہم آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے. اور ایک ہوتے ہیں کہ نہیں ہم مانتے ہیں جی آپ کو, ہم آپ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں لیکن دل میں نہیں مانتے. یہ کون لوگ تھے؟ یہ کاذب تھے, جھوٹ بولتے تھے. کس سے؟ اللہ کے نبی سے جھوٹ بولتے تھے. دین کے معاملے میں, اپنے ایمان کے معاملے میں جھوٹ بولتے تھے. جب کوئی نبی سے جھوٹ بولتا ہے نا, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے پھر ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ تو نبی کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے نا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہوا نا کہ جی ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب, کہ جو کہ نبی کو جھوٹ بول رہا ہے, جو کہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ بھی دین کے معاملے میں, ایمان کے معاملے کے اندر, ہے نا. جیسے کہ کوئی انسان ڈاکٹر کے پاس آئے, ہے نا, کہ بھائی میرا علاج کر دیجئے, ہے نا, مجھے کچھ بیماری لگی ہوئی, آپ میرا علاج کر دیجئے. اب وہ شخص جو ہے نا, ڈاکٹر اس سے پوچھے کہ اچھا بھائی مجھے ذرا اپنے حال احوال تو بتاؤ, سمپٹمس تو بتاؤ, کیا کیفیت ہے تمہاری. اب یہ جب ڈاکٹر کو حال بتا رہے ہیں نا, اس میں یہ جھوٹ بول رہا ہے. جو اس کی بیماری کے سمپٹمز ہیں یہ وہ چھپا رہا ہے, کوئی اور بتا رہا ہے سمپٹمز, ہے نا, کہ بھئی ڈاکٹر میرے بارے میں کیا سوچیں گے کہ میں اتنا بیمار ہوں کہ میرے اندر یہ اس وقت پرابلمز ہوئی ہوئی ہیں, تو ڈاکٹر جو ہے وہ مجھے بہت برا سمجھیں گے, ہے نا, تو چلو میں ڈاکٹر صاحب کے سامنے جھوٹ بولتا ہوں. تو کیا خیال ہے, ایسے مریض کو پھر ایسے مریض کا علاج ہو سکتا ہے جو ڈاکٹر سے جھوٹ بولے؟ اس کا علاج ہو جائے گا؟ بالکل یہی معاملہ دین کے اندر بھی ہے. دین بھی تو روحانی علاج کا نام ہے نا. انسان کی روحانی امراض کفر اور شرک, جس میں سب سے بڑا ہے روحانی مرض, دین کیا کرتا ہے؟ اس روحانی مرض کا علاج کرتا ہے, ہے نا, اس کو ٹھیک کرتا ہے. اور دین کا ڈاکٹر کون ہوتا ہے؟ نبی. یا جب نبی چلے گئے تو پھر جو علماء مشائخ ہوتے ہیں, ہے نا. تو ایک بندہ جائے نبی کے پاس کہ ہاں بھائی مجھے تو اپنے روحانی امراض کا علاج کرنا ہے, کفر و شرک کا علاج کرنا ہے, اور الٹا نبی کو ہی دھوکہ دینے کی کوشش شروع کر دے, ایسے شخص کا علاج ہو جائے گا، ایسے شخص کو ہدایت مل جائے گی؟ نہیں مل سکتی اس کو ہدایت، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں نا، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب، ٹھیک ہے، یہ جو جھوٹ بولتا ہے نا نبی سے آ کر کے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتے. جیسے اس مریض کو شفا نہیں ملتی جو کہ ڈاکٹر کے پاس جا کر کے ڈاکٹر سے ہی جھوٹ بولنا شروع کر دے، ٹھیک ہے نا. اب امید ہے کہ جو سالکین ہیں ان کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ شیخ سے جھوٹ بولنا جو ہے نا یہ نہیں چلتا، ہے نا، کہ بھائی وہ حضرت میرے بارے میں کیا سوچیں گے، تو چلو جھوٹ بول دیتا ہوں میں حضرت کے سامنے. یہ بہت ہوتا ہے ویسے، انفارچونیٹلی. بہرحال تو تھوڑا سا اور پڑھ لیں، 10 منٹ تقریباً زیادہ ہو گئے. خلاصہ تفسیر اگر آپ مکمل کرنے کی اجازت دے دیں تو بس ان شاء اللہ 5 منٹ میں امید ہے کہ ہو جائے گی. تو کافر کے بارے میں تو یہ لکھ دیا کہ یعنی منہ سے اقوال کفریہ اور دل سے عقائد کفریہ پر مصر ہوا، یعنی اصرار کرتا ہے اور اس سے باز نہ آنے کا اور طلب حق کا قصد نہ کرتا ہو، تو اس کے اس انعاد سے اللہ تعالیٰ بھی اس کو توفیق ہدایت کی نہیں دیتا. یعنی یہاں پر کفر سے مراد ہے نا وہ ہر عام کافر نہیں، ورنہ تو پھر کوئی کافر ہی مسلمان نہ ہو. اگر کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہدایت روک لیتے ہیں تو پھر تو کسی کافر کو مسلمان ہونا ہی نہیں چاہیے. یہاں پر اس کی بات نہیں ہو رہی، ہر کافر کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ جو عناد رکھتا ہے، سخت دشمنی رکھتا ہے، اس کے اندر حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، اس کو پھر توفیق ہدایت نہیں ملتی. جیسے ابو جہل اور ابو لہب اور اس قسم کے جو چند اور ان کے لیڈران تھے، ان کو کوئی ہدایت نہیں ملی، اسی وجہ سے ان کی عناد کی، شدید عناد کی وجہ سے. اور چونکہ مشرکین میں بازے خدا کی طرف اولاد کی نسبت کرتے تھے، جیسے ملائکہ کو بنات اللہ کہتے تھے، اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، تو آگے ان کا رت ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب ان والے مشرکین کی بات ہو رہی ہے جو کہ فرشتوں پر اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. اچھا، یہ تو تفصیل کافی چل جائے گی، تو اس وجہ سے آپ کو بھی ہم چھٹی دے دیتے ہیں، کیونکہ جیسے ایک ایک لفظ کے اوپر کبھی کبھی کافی زیادہ ٹائم لگا دیتے ہیں اس کلاس کے اندر. ہماری کلاس کا یہی ترتیب ہے، ٹھیک ہے. جو لوگ اگر اس نیت سے آئے ہیں یا اس امید پر آئے ہیں کہ جی ان کو دورہ ترجمہ قرآن پڑھا دیا جائے گا، یا پورے رمضان المبارک میں جو ہے وہ ہر دن ایک پارے کی تفسیر ہم مکمل کر کے جو ہے پورا قرآن مکمل کر لیں گے، تو ان کے لیے ابھی سے کلیئر ہو جائیں کہ ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے ہمارا، ٹھیک ہے. ہم نے جو ہے وہ قرآن مجید اس مہینے کے اندر ختم نہیں کرنا ہے تفسیر پڑھ پڑھ کر کے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کا ایسا ارادہ ہے یا ایسی آپ نیت لے کر کے آئے ہیں، تو پھر کہیں اور کسی اور عالم کے یہاں یقیناً اس قسم کی تفاسیر ہو رہی ہیں، یعنی ایسے درس تفسیر ہو رہے ہیں کہ جہاں پر ایک دن میں ایک بار آپ، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ وہاں پہ جوائن کر لیں، ٹھیک ہے. یہاں پر تو ایسا نہیں ہوگا، یہاں پر تو شاید ہم ایک ایک صفحے کے اوپر دو چار دن لگا دیں، ٹھیک ہے. ہماری ترتیب ایسے ہی ہے، تو اس وجہ سے آپ کو پہلے سے بتا دیا، ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر پھر آپ کو زیادہ چاہتے ہیں واپس آوانا. الحمد للہ، السلام علیکم.